السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک اور نیوز شو کے ساتھ بہجت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ. پاکستان میں رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 11:30 بجے ہیں. خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ ہی ہم آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان سے ہمارے پاس جو خبریں ہیں، حالیہ دنوں میں پاکستان کے قبائلی علاقے فاڈا میں دہشت گردی کے واقعات میں تیزی آئی ہے. بھارت اور پاکستان میں ایک دوسرے کے خلاف فوجی اور سول قیادت کے جارحانہ بیانات کو تجزیہ کار انتہائی سنجیدگی سے لے رہے ہیں. کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ لنڈن کے ڈیپٹی کنوینر اور ممتاز دانشور پروفیسر حسن ظفر کی نعش ایک کار سے برآمد ہوئی ہے. جنوبی ایشیا سے اسرائیل کے وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو بھارت کے 6 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچے ہیں اور خود وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کا استقبال کیا ہے. اور رپورٹوں کے مطابق افغان حکومت کے مذاکرات کار اور طالبان نے ترکی میں ایک غیر سرکاری بات چیت کا آغاز کر دیا ہے، جس کا مقصد ایک ایسے میکانزم پر گفتگو کرنا ہے جو کسی باضابطہ امن بات چیت کے آغاز کے لیے راہ ہموار کر سکے. اور عالمی خبروں میں، امریکہ میں تقریباً 80,000 غیر قانونی طور پر مقیم نوجوانوں کے مستقبل کے بارے میں دونوں بڑی جماعتوں کے رہنما اب تک کوئی ایسا مفاہمتی فارمولہ تیار نہیں کر سکے جس سے صدر ٹرمپ بھی متفق ہوں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان کے قبائلی علاقے فاٹا میں حالیہ دنوں میں دہشت گردی کے واقعات میں تیزی آئی ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق افغانستان میں سرگرم داعش گروپ فاٹا میں بھی مقامی عسکریت پسندوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ سنیے.
پاکستان کے شہری علاقوں میں 2017 کے دوران اگرچہ دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی ہوئی ہے، تاہم افغان سرحد سے متصل ملک کے قبائلی علاقوں میں ایسے واقعات میں 2016 کے مقابلے میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس کی ایک وجہ سرحد پار شدت پسند گروپ داعش ہے جو پاکستانی شدت پسندوں کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے واقعات میں ملوث رہا ہے. یہ بات وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کی صورتحال کے بارے میں کام کرنے والے ایک غیر سرکاری ادارے فاٹا ریسرچ سینٹر نے اپنی ایک رپورٹ میں بتائی ہے. فاٹا ریسرچ سینٹر کی حال ہی میں جاری ہونے والی ایک سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات میں 16% اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور اسی عرصے میں جانی نقصان میں بھی 37% اضافہ ہوا ہے. رپورٹ کے مطابق 2017 میں قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کے 153 واقعات ہوئے، جن میں سے 48% واقعات میں سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ 46% واقعات کا نشانہ عام شہری بنے، جبکہ باقی کے 5% واقعات میں امن لشکر کے اہلکاروں کا نشانہ بنایا گیا. فاٹا ریسرچ سینٹر سے وابستہ سلامتی کے امور کے تجزیہ کار عرفان الدین نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ گزشتہ سال قبائلی علاقوں میں متعدد شدت پسند گروپ دہشت گردی کے واقعات میں سرگرم رہے.
اوور آل تو 2017 میں تقریبا ٹی ٹی پی، جماعت الاحرار، اسلامک اسٹیٹ آف خراسان اور لشکر اسلامی، ایسے گروپ سے خان سعید گروپ ہو گیا اور مسعود طالبان، وزیر طالبان، یہ سارے ایکٹیو رہے ہیں فاٹا کے مختلف ایجنسیز میں. لیکن 2018 میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہے اسلامک اسٹیٹ آف خراسان یا داعش جس کو کہتے ہیں وہ، کیونکہ افغانستان میں ایک تو ان کا اثر رسوخ بڑھ رہا ہے.
انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ سال پاکستان کے قبائلی علاقوں، کرم ایجنسی، شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی سے متصل افغان علاقوں میں شدت پسند گروپ داعش اپنے محفوظ ٹھکانے بنانے میں سرگرم رہا ہے. عرفان الدین نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ شدت پسند گروپ داعش بعض پاکستانی شدت پسند گروپوں کے ساتھ مل کر ملک کے قبائلی علاقوں میں اپنے آپ کو منظم کرنے کی کوشش کر سکتا ہے.
جو پاکستانی طالب بیٹھا ہوا افغانستان پہ ننگرہار میں، خوست میں، پکی کام ہے، تو وہ ان کی طرف ٹلٹ بڑھ رہا ہے اور فاٹا کے اندر سے بھی ان کو ریکروٹ مل سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ایس کی جو پاکستانی طالب ہے افغانستان میں، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن بھی بڑھ رہی ہے اور اگر ان کی الائنس بنتی ہے تو پاکستان فاٹا میں خاص کر کے اور پاکستان اور اس ریجن میں ایک وائلنس میں ایک نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے.
پاکستانی اور افغان عہدیدار پاک افغان سرحد کے آر پار شدت پسند گروپ داعش کی مبینہ موجودگی سے متعلق اپنے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں اور سلامتی کے امور کے مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا خطرہ ہے جس سے اسلام آباد اور کابل کے باہمی تعاون کے ذریعے ہی نپٹا جا سکتا ہے. پاکستانی حکام کی طرف سے ملک میں داعش کی منظم موجودگی کی تو مسلسل تردید کی جاتی رہی ہے، لیکن ساتھ ہی حالیہ برسوں میں ملک کے کئی علاقوں میں کاروائیاں کر کے وہاں سے داعش کے جنگجوؤں کو گرفتار کرنے یا انہیں مارنے کی خبریں بھی سامنے آتی رہی ہیں. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان اور بھارت میں ایک دوسرے کے خلاف فوجی اور سول قیادت کے جارحانہ بیانات کو تجزیہ کار انتہائی سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور ان کے بقول صورتحال دونوں ملکوں کو خطرناک نہج پر لے کر جا سکتی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود۔
جنوبی ایشیا کی دو ہمسایہ ایٹمی قوتوں پاکستان اور بھارت کے کشیدہ تعلقات میں جہاں مستقبل قریب میں کسی بہتری کے آثار دکھائی نہیں دے رہے، وہیں آئے روز ایک دوسرے کے خلاف سامنے آنے والے بیانات بھی صورتحال کو مزید گمبھیر بنانے کا سبب بن رہے ہیں۔ بھارتی فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت کی طرف سے پاکستان پر حملے اور اس کی جوہری دھمکیوں سے نمٹنے کے لیے تیار ہونے کے بیان کو پاکستان غیر ذمہ دارانہ اور دھمکی آمیز قرار دیتے ہوئے شدید رد عمل کا اظہار کر چکا ہے۔ ہفتے کو دیر گئے پاکستانی وزیر خارجہ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ بھارت اگر ان کے ملک کے عزم کو آزمانا چاہتا ہے تو وہ اسے خوش آمدید کہیں گے اور ان کے بقول بھارتی جنرل کی غلط فہمی دور کر دی جائے گی۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے اپنے رد عمل میں کہا کہ ان کا ملک بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایسے بیانات نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کو برانگیخت کر دیا ہے، جسے غیر جانبدار حلقے دونوں ملکوں اور خطے کے امن کے لیے سود مند خیال نہیں کرتے۔ سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر اے ایچ نیئر نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ چونکہ دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کا باقاعدہ عمل معطل ہے، اسی وجہ سے تلخی مزید بڑھ رہی ہے۔
میرے خیال میں یہ پھر آپ بہت حدود کو پھلان کر بہت آگے تک جا رہے ہیں اور ایک ایسی جگہ پہ پہنچ رہے ہیں جہاں پہ آپ پاکستان کے پاس اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں چھوڑ رہے کہ جہاں پاکستان محسوس کرے کہ اسے خطرہ ہو رہا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ان چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کرے، وہ اپنے ہتھیار استعمال کر دے کہ چلو ویسے بھی مرنا ہے اور ویسے بھی مرنا ہے، لہذا چلو ہم ہتھیاروں کو استعمال کر دیں۔ میرے خیال میں ایسی صورت سے ہر صورت میں بچنا چاہیے، یہ بہت خطرناک صورت حال ہے۔
وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے بھی اتوار کو صحافیوں سے گفتگو میں ایسے ہی خیال کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جوہری قوت کی حامل ریاستوں کو زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جو ان کے بقول بھارت کی طرف سے دیکھنے میں نہیں آ رہا۔
ان کا جو بیان ہے وہ غیر ذمہ دارانہ ہے، چونکہ جو ایٹمی قوتیں ہیں ان پر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایٹمی اسلحہ پستول نہیں ہے یا غلیل نہیں ہے، یہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے۔
ڈاکٹر اے ایچ نیئر کہتے ہیں کہ اس کشیدہ صورتحال کی ذمہ داری پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت پر بھی عائد ہوتی ہے، جو ان کے بقول اپنی مضبوط اقتصادی حیثیت اور خطے کی سیاسی صورتحال کے تناظر میں اپنے موقف کی تائید چاہتا ہے اور پاکستان پر دباؤ بڑھانا چاہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کشیدگی اسی طرح بڑھتی رہی تو یہ صورتحال بہتری کی بجائے مزید خرابی کی طرف جائے گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ لنڈن کے ڈپٹی کنوینر اور ممتاز دانشور پروفیسر حسن ظفر کی لاش ایک کار سے برآمد ہوئی ہے۔ ذرائع ابلاغ کے اطلاعات کے مطابق پروفیسر ظفر کے جسم پر تشدد کے نشانات نہیں ہیں، تاہم ڈاکٹروں کے مطابق موت کی وجہ پوسٹ مارٹم کے بعد ہی واضح ہو سکے گی۔ دوسری جانب ڈیفینس کے علاقے میں 19 سالہ نوجوان پولیس کی فائرنگ میں ہلاک ہو گیا، جس پر والدین سراپا احتجاج ہیں۔ کراچی سے ڈاکٹر توصیف احمد نے ڈپٹی کنوینر اور ممتاز دانشور پروفیسر حسن ظفر کی موت کے بارے میں شہناز عزیز سے بات کی ہے، آئیے اس وقت آپ کو وہ سنواتے ہیں۔
دیکھیے، ڈاکٹر ظفر عارف 60 کی دہائی میں فلسفہ ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہوئے، اس زمانے میں وہ این ایس ایف میں شامل ہوئے اور این ایس ایف کے یونٹ سیکرٹری رہے اور وہ لیفٹ پالیٹکس سے ان کی عملی زندگی کا آغاز ہوا۔ بعد میں وہ لیکچرار ہو گئے اور اس کے بعد وہ برطانیہ چلے گئے جہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا۔ برطانیہ سے واپس آنے کے بعد وہ کراچی یونیورسٹی تو انہوں نے جوائن کیا، مگر اس زمانے میں مزدور کسان پارٹی میں شامل ہو گئے۔ وہ ایک بڑے دانشور تھے، محمد میاں، ڈاکٹر اقبال وغیرہ، تو ان کے ساتھ وہ کام کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جو اصل کام کیا وہ کراچی یونیورسٹی میں ٹیچرس کو آرگنائز کرنے کے لیے کیا، اور کراچی یونیورسٹی ٹیچر سوسائٹی جو ہے اس کے وہ سیکرٹری رہے، کئی دفعہ صدر رہے، تو انہوں نے اسے منظم کیا اور یونیورسٹی ٹیچرز کے تنخواہوں اور ان کی مراعات کے لیے بڑی طویل جدوجہد کی۔ اور بھٹو دور میں جو ٹیچرز کو مراعات ملی یونیورسٹی ٹیچرز کو، اس میں ایک بڑا کنٹریبیوشن ڈاکٹر ظفر عارف کا ہے۔ اس زمانے میں ڈاکٹر ظفر عارف نے ایڈ ہاک ٹیچرز کو مستقل کرنے کے لیے بڑی تاریخی ہڑتال کرائی تھی، جس کا ذکر وہ کیا کرتے تھے۔
توصیف صاحب، یہاں میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ ڈاکٹر عارف نے جب شرکت کی ایم کیو ایم میں تو کافی لوگوں کو اس پہ کچھ حیرانی سی ہوئی تھی، تو آپ کے خیال میں یہ کوئی حیران کن بات تھی کہ انہوں نے ایم کیو ایم میں شرکت کی؟
دیکھیے ہمارے لیے اتنی حیران کن بات نہیں تھی کہ ظفر عارف نے ساری زندگی اسی طرح کے فیصلے کیے اور وہ لوگوں کو حیران کر دینے کے لیے تھے. اور ان کا ایک تھیسس تھا اس بارے میں, وہ سمجھتے تھے کہ کراچی میں ایک فوجی آپریشن ہو رہا ہے اور اس وقت قیادت جو ہے اس کا فقدان ہے, تو انہیں الطاف حسین کے سائے میں گیپ کو دور کرنا چاہیے. پھر ان کا یہ بھی خیال تھا کہ بین الاقوامی حالات میں کچھ ایسی تبدیلیاں آنے والی ہیں جس میں کراچی کی بڑی نمایاں حیثیت ہوگی, تو اس وقت ان کا کردار زیادہ اہم ہوگا. یہ ان کا تھیسس تھا جس پہ ہم لوگ ان سے اختلاف کرتے تھے اور ظاہر بحث و مباحثہ بھی ہوتا تھا, اور اس پہ وہ بڑے یعنی قائم تھے اس تھیسس کے اوپر. تو اس بنیاد پہ وہ ایم کیو میں گئے تھے.
تو اب جو ان کا ایک بہت ہی جس کہتے ہیں انفارچونیٹ حالات میں انتقال ہوا ان کا, اور اس کے بارے میں بہت ساری رپورٹس بھی ہیں, لیکن جیسے کہ جنا ہاسپٹل کی رپورٹ جو ہے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جسم پر کسی ٹارچر کے نشانات نہیں تھے, لیکن ایسی میں نے ٹویٹس دیکھی جس میں ایسی تصویریں ہیں کہ ڈاکٹر عارف کے چہرے پہ خون نظر آ رہا ہے. تو کچھ اس بارے میں آپ کے خاندان سے بات ہوئی یا آپ لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی؟
ابھی جنازہ تو ابھی ہوگا
جی,
رات کو عشاء کے وقت میں وہیں جا رہا تھا. مگر بنیادی بات یہ کہ دیکھیے ظفر عارف کا انتقال جن حالات میں ہوا ہے اور جس طرح ہمارے یہاں اعتماد کا فقدان ہے, اس میں تو یہ ساری باتیں ہوں گی. یہ اس میں حقیقت بھی ہو سکتی ہے, اس میں مزید حقائق بھی آ سکتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال تو ہے, کیونکہ کل شام سے وہ لاپتہ تھے تو آج ایک گاڑی میں ان کی میت ملی. تو یہ سب باتیں تو ہیں, کیونکہ ابھی تو وہ جیل سے چھٹ کے آئے تھے اور خاصی مشکل حالات میں رہتے تھے وہ. انہوں نے ملنا جلنا کم کر دیا تھا لوگوں سے, موبائل تک رکھنا چھوڑ دیا تھا. تو اس صورتحال میں یہ بات تو کہی جائے گی اور یقیناً ان ساری باتوں میں وزن بھی ہو سکتا.
اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یعنی ایچ آر سی پی کے چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن نے اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے کہا,
جب تک وہ پبلک نہ ہو جائے اس کی رپورٹ پوسٹ مارٹم کی, اس تک میرا خیال ہے کچھ کہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. وہ ابھی تک پوسٹ مارٹم رپورٹ پبلک نہیں ہوئی, صرف یہ بتایا گیا ہے کہ بظاہر کوئی ٹارچر کے نشان ان کے جسم پہ نہیں پائے گئے. یہ جو ٹیسٹ کے لیے بھیجے ہیں جسم کے بعض حصے, ان کی رپورٹ آئے گی تو پتہ لگے گا کہ کاز آف ڈیتھ کیا ہے. اس کے بعد پھر پتہ لگ سکتا ہے کہ وہ نیچرل ہے, کوئی حادثہ ہے, یا وہ کوئی ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. اس کے بعد پھر کچھ کہا جا سکتا ہے.
تو پروفیسر صاحب, آپ کی اپنی ریسرچ, آپ کا تجربہ اور جتنا آپ نے کام کیا ہے ان تمام کیسز پر, تو آپ کے اپنے کیا تحفظات ہیں کوئی اس معاملے پر؟
جی, بات یہ ہے کہ ان کا تعلق, کیونکہ وہ جو دو حصوں میں بٹ گئی ہے ان کی تنظیم, ایک وہ کہلاتی ہے لندن والی اور ایک کراچی کی ہے جس کے دام کے ساتھ پاکستان لگاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کا تعلق کیونکہ لندن والی تنظیم سے تھا, اور وہ جو ہے وہ اس کے بارے میں اپروچ نیگیٹو ہے پاکستان میں دوسری تنظیم کی بھی اور میرا خیال ہے اہلکاروں کی بھی. تو جہاں تک ان کی موت کا تعلق ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو, لیکن اس کے لیے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا پبلک ہونا ضروری ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ.
تھینک یو.
اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو بھارت کے 6 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچے ہیں. میزبان وزیر اعظم نریندر مودی روایتی پروٹوکال کے برعکس بذات خود اپنے مہمان ہم منصب کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے. نئی دلی سے سہیل انجم تفصیل بتاتے ہیں.
نتنیاہو اپنے ساتھ 130 رکنی وفد بھی لے کر کے آئے, کیونکہ کسی بھی اسرائیلی وزیر اعظم کے غیر ملکی دورے میں اب تک کا سب سے بڑا وفد ہے. اس سے قبل 2003 میں ایریل شرون نے بھارت کا دورہ کیا تھا. دورے پر روانہ ہونے سے قبل نتنیاہو نے ایک بیان میں کہا کہ وہ بھارت کے ساتھ کئی معاہدوں پر دستخط کریں گے. ان کے بقول, ہم اسرائیل اور اس عالمی قوت کے باہمی تعلقات کو مضبوط بنا رہے ہیں, اس سے ہماری سیکورٹی, معیشت, تجارت, سیاحت اور دیگر شعبوں کے مفادات کو تقویت حاصل ہوگی. उनके ख्याल में ये बात इसराइली स्टेट के लिए एक अजीम नेमत है। वज़ीर आज़म मोदी ने एक ट्वीट में अपने इसराइली हमनसब का खैर मकदम किया और कहा कि उनका ये दौरा तारीफी है और इससे दोनों मुल्कों के बाहमी रिश्ते मजीद मुस्तहकम होंगे। दोनों रहनुमाओं ने तीन मूर्ति यादगार का दौरा किया और उन भारतीय सिपाहियों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने 1918 में हैफा को आजाद कराने में अपनी जान गंवाई थी। इसराइली वजीर आजम अपने भारतीय हमनसब नरेंद्र मोदी के साथ जामे मुज़ाकरात करेंगे और बुध के रोज गुजरात का दौरा और मोदी के साथ रोड शो करेंगे। वो पीर के रोज सदर रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे और मंगल को ताजमहल देखने आगरा जाएंगे। भारत ने गुज़श्ता माह अक़्वामे मुत्तहिदा में यरूशलम को इसराइल का दारुल हुकूमत करार देने के अमरीकी सदर के फैसले के खिलाफ वोट दिया था। भारत में इसराइली सफीर डेनियल कारमन ने हफ्ते के रोज कहा कि भारत के इस कदम से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये मामला दोनों मुल्कों में सिफारती सतह पर जेर गुफ्तगु है। ख्याल है कि नरेंद्र मोदी ने जुलाई में इसराइल का दौरा किया था। किसी भारतीय वजीर आजम का वो पहला इसराइल दौरा था। सोहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
सोहेल साहब, आप हमारे साथ हैं लाइन पे अभी?
जी जी जी।
तो ये बताइएगा कि इसराइल कितना मकबूल है भारत में? भारत में इसराइल के बारे में किस तरह से सोचा जाता है? आपने उनकी मसरूफियात तो बता दी, माहदों के बारे में भी बताया, लेकिन किस तरह से पजीराई की जाती है अवामी सतह पर?
हुकूमत की सतह पर तो पजीराई है, लेकिन अवामी सतह पर पजीराई नहीं है। अगर हम मुस्लिम नुक्ते नजर से बात करें तो मेरे ख्याल से 15-20 रोज पहले से ही कुछ मुस्लिम जमातों ने ये बयान देने शुरू कर दिए हैं कि हम इसराइली वजीर आजम के दौरे की मुखालफत करेंगे। बिलखसूस जमीयत उलमा हिंद की मुख्तलिफ अदला की शाखों ने मीटिंगें की हैं और उन्होंने ये फैसला किया है कि जब बेंजामिन नेतन्याहू दिल्ली आएंगे तो हम उनके खिलाफ मुजाहरा करेंगे और इस तरह से फिलिस्तीन के बाशिंदों के ताल्लुक से उन लोगों के मुताबिक जो जातियां हो रही हैं उन पर हम एहतजाज करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल अंजुम साहब, नई दिल्ली से हमारे साथ थे। सोहेल साहब, आपसे हमारी फिर भी बात होगी, मजीद तफसीलात इस दौरे की जैसे जैसे ये दौरा आगे बढ़ेगा, इन मसरूफियात के बारे में और माहदों के बारे में मजीद तफसीलात हम अपने सुनने वालों को बताते रहेंगे। अक़्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का 15 रुकनी वफ्द काबुल में है, जहां उसने अफगान सदर अशरफ गनी, चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला के साथ अफगान अहदेदारों और सिविल सोसाइटी की तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकातें की हैं। वफ्द ने काबुल में आईईसी के अहदेदारों और काबुल में खवातीन नुमाइंदों से भी मुलाकात की। सदारती महल के जराये ने नाम बताने की शर्त पर बताया कि ये वफ्द अफगान हुकूमत की दावत पर दौरा कर रहा है। वफ्द की क्यादत अक़्वामे मुत्तहिदा में काजकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब कर रहे हैं और यूनाइटेड नेशंस में अमरीका की सफीर निकी हैली बेस 15 रुकनी वफ्द में शरीक हैं। इस दौरे के दौरान काबुल में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मरकजी काबुल और सदारती महल की तरफ जाने वाले रास्ते भी बंद हैं। इसके अलावा रिपोर्टों के मुताबिक अफगान हुकूमत के मुजाकरात और तालिबान ने तुर्की में एक गैर सरकारी बातचीत का आगाज कर दिया है, जिसका मकसद एक ऐसे मैकेनिज्म पर गुफ्तगू करना है जो किसी बाजाबता अमन बातचीत के आगाज के लिए राह हमवार कर सके। इस मीटिंग के शुरका ने अफगान मीडिया को बताया कि यह बातचीत तुर्की की हुकूमत के ताउन से मुनजम की गई है। कहा जा रहा है कि तालिबान के कतर में कायम दफ्तर के अहदेदार और दीगर बागी ग्रुप शिरकत करने वालों में शामिल हैं। अफगान हुकूमत ने इस बारे में कोई तबसरा नहीं किया, तहम तालिबान के एक तर्जुमान जबीहुल्ला मुजाहिद ने तुर्की में होने वाली बातचीत में ग्रुप की शिरकत से मुतल्लिक इत्तलात को मुस्तरद कर दिया है। तुर्की में इस मीटिंग के बारे में इत्तलात एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब अक़्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का एक वफ्द काबुल में अफगान लीडरों के साथ सिक्योरिटी और सियासी मसाइल पर बातचीत कर रहा है। अमरीका ने हफ्ते के रोज कहा है कि डाका प्रोग्राम के तहत अमरीका में क्याम की इजाजत की तजदीद के लिए दरख्वास्तें कबूल की जा रही हैं। अमरीका की शहरियत और नकल मकानी के लिए सर्विस फराहम करने वाले इदारे के इस ऐलान से पहले एक जज ने सर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रोग्राम को खत्म करने के फैसले पर आरजी रोक लगाई थी। जज के फैसले के मुताबिक आइंदा नोटिस तक डाका पॉलिसी 5 सितम्बर 2017 से कबल जिन खतूत पर काम कर रही थी उन्हीं पर काम जारी रखा जाएगा। इदारे ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में यह बताया है कि सिर्फ उन्हीं लोगों की दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी जिन्हें इस प्रोग्राम के तहत पहले भी इजाजत दी गई, जबकि इस सिलसिले में नई दरखास्तों को मंजूर नहीं किया जाएगा। उधर अमरीका में तकरीबन 80,000 गैर कानूनी तौर पर मुकीम नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में दोनों बड़ी जमातों के रहनुमा अब तक कोई ऐसा मुफाहमती फार्मूला तैयार नहीं कर सके जिससे सदर ट्रंप भी मुत्तफिक हों। यह मसला रोज बरोज पेचीदा होता जा रहा है और इसके बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका के नामा निगार केन ब्रेडमेयर एक तफसीली जायजा लिया है, जिसका खुलासा असद नजीर बयान कर रहे हैं।
इन दिनों वाशिंगटन के सियासी हलकों में ढाका नामी प्रोग्राम जेर बहस है। अमरीका बदरी के खिलाफ तहफ़ देने वाले इस प्रोग्राम के मुस्तकबिल का फैसला ट्रंप इंतजाम के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है। امریکہ میں اس وقت تقریباً 80,000 ایسے نوجوان مقیم ہیں جن کے والدین امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہوئے اور یہ اپنے والدین کے ہمراہ امریکہ آ گئے، مگر انہیں امریکہ میں قانونی طور پر رہائش حاصل کرنے کا کوئی قانونی جواز نہیں تھا۔ سابق صدر اوباما نے ان امریکہ میں مقیم رہنے والوں کے لیے یا انہیں ملک بدری سے بچانے کے لیے ایک پروگرام نافذ کیا تھا۔ صدر ٹرمپ اس پروگرام کی مخالفت کرتے آئے ہیں، جبکہ مخالف ڈیموکریٹک پارٹی اس پروگرام کی حامی ہے۔ اس ہفتے دونوں جماعتوں کے لیڈروں کا ایک اجلاس وائٹ ہاؤس میں ہوا تھا۔ دونوں جماعتوں کے 3-3 سینیٹرز نے دو جماعتی فارمولہ پیش کیا جسے صدر ٹرمپ نے قبول نہیں کیا۔ اتوار کو صدر ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ پیغام میں کہا کہ ڈیموکریٹک پارٹی امیگریشن اصلاحات کے حوالے سے فوج کے لیے مختص رقوم میں کٹوتی کروانا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بطور صدر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو لوگ آئیں وہ ہمارے ملک کے لیے ایک اثاثہ ہوں اور ہمارے ملک کو مضبوط اور مستحکم بنائیں، یہ لاٹری کے بجائے کسی باقاعدہ نظام کے ذریعے امریکہ آئیں۔ صدر ٹرمپ ویزا لاٹری پروگرام کو یکسر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پچھلے سال ڈاکہ نامی پروگرام کو بھی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ بہرحال یہ ان دنوں یہ بحث جاری ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ٹرمپ انتظامیہ اس کے بارے میں کس حتمی نتیجے پر پہنچے گی۔ فی الحال اس پر بحث اور تبصرے جاری ہیں۔
بہت شکریہ اسد نذیر صاحب، اسٹوڈیوز میں موجود تھے۔ ابھی آپ سن رہے تھے ڈاکہ کے بارے میں تفصیلی رپورٹ۔ آئیے کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کریں۔ امریکی ریاست ہوائی میں میزائل حملے کے انتباہی سائرن بجنے سے لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا، لیکن گورنر ڈیوڈ ایج نے کہا کہ ہفتے کی صبح میزائل حملے کا انتباہی الارم غلطی سے بجایا گیا، جو کہ کلی طور پر ناقابل قبول ہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اس سے جزیرے کے باسیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ اس صورتحال پر شدید برہم اور مایوس ہوئے۔ ہوائی میں ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے ادارے کے عہدیداروں نے میاگین میں صحافیوں کو بتایا ہے کہ یہ غلط پیغام جاری کرنے والے ذمہ دار شخص کو اپنی اس غلطی کا خطرناک غلطی کا احساس ہے۔ ہوائی میں لوگوں کی بڑی تعداد میں پریشانی پھیل گئی تھی جب انہوں نے ٹیلی ویژن، ریڈیو، ای میل اور موبائل آلات پر یہ انتباہی اعلان سنا۔ ہوٹلوں میں مقیم مہمانوں کو تہہ خانوں میں منتقل کیا گیا، جبکہ رہائشیوں نے اپنے گھروں میں ہی محفوظ جگہوں کی تلاش کی، لیکن اس انتباہ کے 20 منٹ کے بعد حکام کو معلوم ہو گیا کہ یہ پیغام ایک اہلکار کی طرف سے غلطی سے بٹن دب جانے کے باعث جاری ہوا ہے۔ خفیہ معلومات افشا کرنے والی امریکی فوج کے ایک سابق اہلکار چارلس مینگ نے میری لینڈ سے سینٹ کی نشست کے لیے انتخاب میں حصہ لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے کاغذات جمع کرائے ہیں۔ 2007 سے میری لینڈ سے ڈیموکریٹک سینیٹر بین کارڈن کے مقابلے میں انتخاب لڑنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ 30 سالہ مینگ نے بھی بطور ڈیموکریٹ ہی انتخاب میں حصہ لینے کے لیے کاغذات داخل کروائے ہیں۔ وہ چھٹی ایسی امیدوار ہیں جنہوں نے یہاں سے سینٹ کی نشست کے لیے انتخاب لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ وینکوور کینیڈا میں منگل 16 جنوری کو ان ملکوں کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے جو جنوبی کوریا کو فوجی اور دیگر امداد فراہم کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن بھی اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ کانفرنس میں شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان حال ہی میں ہونے والے مذاکرات بھی زیر بحث آئیں گے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار نائک چنگ کی رپورٹ اسد نذیر سے سنیے۔
پروگرام کو روکنے کے سلسلے میں مزید سفارتی امکانات اور کوششوں پر غور کرنے کے لیے وینکوور کینیڈا میں ان ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس منگل کو ہوگا جو جنوبی کوریا کو فوجی اور دیگر امداد دیتے ہیں۔ شمالی کوریا پر بین الاقوامی دباؤ بڑھانے کا معاملہ اس کانفرنس کا مرکزی ایجنڈا ہوگا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی پالیسی ڈائریکٹر برائن ہوک کہتے ہیں کہ وزراء کے اس اجلاس کا مقصد ایسے عملی اقدامات پر غور کرنا ہے جن کے ذریعے شمالی کوریا پر مزید دباؤ ڈالا جائے۔ اس سلسلے میں تمام سفارتی امکانات کو سامنے رکھ کر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ برائن ہوک کا یہ بھی کہنا ہے کہ شمالی کوریا کو ان پابندیوں کی وجہ سے خاصا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کی سابقہ قراردادوں کے مطابق شمالی کوریا پر جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں ان کی وجہ سے 2016 تک شمالی کوریا کی درآمدات پر 90% پابندی لگ چکی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سے ممالک اپنے طور سے شمالی کوریا کو جواب دہ بنانے کے لیے اپنے طور پر اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ امریکی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ شمالی کوریا میں حکومت کی تبدیلی کی بات نہیں کرتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ شمالی کوریا ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری سے باز آ جائے، اور اس کے لیے امریکہ چین کے ساتھ رابطے میں بھی ہے۔ معاون وزیر خارجہ اسٹیو
گولڈسٹائن کہتے ہیں کہ ہمارا مشورہ یہی ہے کہ چین اور امریکہ کے فوجی افسران کو آپس میں بات چیت کر کے یہ منصوبہ بنانا ہوگا کہ کس طرح شمالی کوریا کے ایٹمی ہتھیاروں کو محفوظ طور پر ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف چین نے اس مسئلے پر انتہائی محتاط رویہ اختیار کر رکھا ہے، کیونکہ چین نے امریکہ سے براہ راست اس مسئلے پر اگر بات چیت کی تو ٹرمپ انتظامیہ اس کے غلط معنی بھی پہنا سکتی ہے۔ چین یہ سمجھتا ہے کہ شاید امریکہ یہ سمجھ لے کہ اب انہیں چین کی جانب سے شمالی کوریا پر حملے کی اجازت مل گئی ہے۔ واضح ہے کہ اس کانفرنس میں چین اور روس کے وزراء خارجہ کو مدعو نہیں کیا گیا ہے۔
اسد نذیر سے آپ رپورٹ سن رہے تھے۔ کچھ اور خبریں۔ ٹیونس میں یونین اور سیاسی جماعتیں آج اتوار کے روز بھی مظاہروں کا اہتمام کر رہی ہیں۔ ایک ہفتے سے جاری مظاہرے شمالی افریقہ کے اس ملک کے دارالحکومت اور دوسرے شہروں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، جن کو ملک کے سماجی اور اقتصادی مسائل کے ساتھ بڑھتی پریشانی سے ہوا ملی ہے۔ آج اتوار کا دن ٹیونس میں عرب اسپرنگ کے آغاز کے 7 برس مکمل کر رہا ہے، جب صدر زین العابدین کے 23 سالہ اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ گزشتہ ہفتے شروع ہونے والے مظاہروں میں 7 برس پرانا نعرہ کام، آزادی اور وقار پھر سے استعمال کیا گیا۔ ایران کی حکومت نے اتوار کے روز یہ تسلیم کیا ہے کہ ملک بھر میں گزشتہ دنوں ہونے والے حکومت مخالف مظاہروں میں 25 افراد ہلاک ہو گئے۔ عدلیہ کے ترجمان غلام حسین محسنی اے جی نے کہا کہ ہلاک ہونے والوں میں کسی کی موت بھی سیکیورٹی فوج کے ہاتھوں نہیں ہوئی، کیونکہ افسروں کو ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہلاک ہونے والوں میں سیکیورٹی افسر شامل ہیں۔ انہوں نے ہلاک ہونے والوں کے بارے میں تفصیلات نہیں دیں کہ ان کی اموات کیسے ہوئیں۔ اور لائبیریا کی برسر اقتدار پارٹی نے ملک کی سبک دوش ہونے والی صدر ایلن جانسن سرلیف کو پارٹی سے نکال دیا ہے، جس کی وجہ مبینہ طور پر ان کا نائب صدر جوزف بوائکائے کی حمایت نہ کرنے کا فیصلہ ہے۔ وہ حالیہ صدارتی انتخاب میں پارٹی کے امیدوار تھے۔ اور امریکہ کی ریاست میں مقیم ایک افغانی نوجوان خاتون ہاتھوں کی معذوری کے باوجود ایک مکمل اور با اعتماد زندگی گزار رہی ہیں۔ اس جرت مند خاتون کی زندگی کے حوالے سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار خدیجہ ہما الکوزائی کی رپورٹ اسد نذیر سے سنیے۔
30 سالہ خطیرہ ابراہیمی بچپن میں ایک اعصابی مرض کا شکار ہوئیں اور اس کے بعد ان کے دونوں ہاتھ مفلوج ہو گئے، مگر وہ زندگی کی بازی نہیں ہاری۔ اس کے بعد انہوں نے ہاتھوں کی جگہ اپنے پیروں سے کام کرنا شروع کر دیا۔ امریکہ آنے سے قبل خطیرہ نے اپنی معذوری کا حل نکال لیا تھا اور ایک خود مختار زندگی گزارنے کا ہنر سیکھ لیا تھا۔ خطیرہ ابراہیم بتاتی ہیں کہ ہر روز میں کچھ نیا کرنا چاہتی تھی اور میں نے اپنے پیروں سے ہاتھوں کا کام لینا شروع کر دیا۔ لوگ میری کامیابیوں کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے۔ امریکہ آنے کے بعد خطیرہ کو مزید بہتر سہولتیں حاصل ہو گئیں۔ یہاں آ کر انہوں نے پیروں سے لیپ ٹاپ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہیں فلوریڈا میں ہائی اسکول پاس کیا اور پھر ریاستی کالج سے ٹیکنیکل ڈگری حاصل کر لی۔ ان کے ٹیچرز کا کہنا ہے کہ ہم نے خطیرہ کے لیے کلاسوں اور کیفیٹیریا میں رکھے ہوئے فرنیچر کی ترتیب بدل ڈالی ہے۔ کمرہ امتحان میں صرف ایک ڈیسک رکھی ہے، اسی طرح کیفیٹیریا میں بھی ایسا انتظام کیا ہے کہ وہ آرام سے لنچ کر سکیں۔ خطیرہ کی یہ خوبی ہے کہ وہ کبھی یہ ظاہر نہیں کرتی کہ وہ معذور ہیں۔ وہ ہر قسم کے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے پیش رہتی ہیں۔ خطیرہ کو شاعری کا بھی شوق ہے اور وہ دری زبان میں شاعری کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے خاندان والوں کی بھی مدد کرتی ہیں۔ ان کے والد کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہمیں بہت عزیز ہے، ہمیں انگریزی بولنے میں دقت پیش آتی ہے، لہذا وہ عام روزمرہ زندگی میں ہماری ترجمانی کرتی ہے۔ خطیرہ کا کہنا ہے کہ اگر عزم مصمم ہو اور تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ انسان اپنی ہمت اور حوصلے سے ہر مشکل عبور کر سکتا ہے۔ یہ تھی اس خطیرہ کی کہانی جو معذور ہے لیکن اپنے پیروں سے کام کر رہی ہے۔ جی بہجت،
ابھی آپ اسد نذیر سے یہ رپورٹ سن رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہوا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ 7 گھنٹوں 12 گھنٹوں کے لیے ہماری نشریات سنتے ہیں، جو شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک جاری رہتی ہیں۔ اس نیوز شو کے ایڈیٹر اسد حسن تھے، میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں گل رخ اور انجینئر ٹونی پالک۔ بہجت کو آپ یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی انہیں پروگراموں میں۔ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام اور یہ رپورٹیں آپ تک پیش کرتے رہیں۔ اب اجازت، خدا حافظ۔